نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبكو और उम्मीद है आज आप बहुत खुश होंगे कि हम एक नई सूरत शुरू करने वाले हैं। हर सूरत ईमान वालों को खुशी देने वाली होती है। जैसे हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि जो मुनाफिकीन होते थे उनके तो दिल तंग होते थे, लेकिन जो ईमान वाले होते थे वो खुश होते थे कि अल्लाह ताला ने अब क्या फरमाया। और तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अल्लाह ताला हमारे इस सफ़र को हमारे लिए नाफ़े बना दे। आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरह यूनुस शुरू करेंगे, मगर शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको लास्ट सूरत की आखिरी आयत के बारे में बताना चाहूँगी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ उस सूरत की आखिरी आयत के बारे में, हदीस के जो उसको 7 दफ़ा पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। असल में लास्ट टाइम मैंने इसलिए नहीं ये बात बताई क्योंकि ये हदीस बाज ने तो सही करार दिया और बाज ने कहा कि इसमें ज़ोफ़ है, वीकनेस है थोड़ी। तो वैसे तो इस आयत को देख के आपको जैसे कि पता चल रहा होगा कि जब बात आ जाती है ना कि अगर ये आपसे मुंह फेरते हैं, यानी ऐसे मुश्किल हालात हो जाते हैं, तो ऐ नबी आप ये फरमाइए। तो इस लिहाज से अगर देखें तो मुश्किलात में, परेशानियों में जब आपको कोई तंग करने वाला हो तो आप इस आयत को बार बार पढ़िए, क्योंकि वाकई जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है ना कि अल्लाह तू मेरे लिए काफ़ी है, तो अल्लाह ताला फिर उसके लिए काफ़ी हो जाता है। तो आप पढ़ सकते हैं इसको, जैसे कि मैंने पिछली दफा बताया भी था कि जब भी मुश्किलात हों, कोई ऐसी परेशानियां हों, आपके कामों में कोई रुकावटें हों, तो आप ज़रूर इस आयत को पढ़ें। आज जो हम सूरह शुरू कर रहे हैं तो आप देखें कि उस वक़्त से हम मदनी सूरतें, काफ़ी दिन हो गए कि हम मदनी सूरत में थे, तो अब हम मक्की सूरत में आ रहे हैं। और जैसा कि थोड़ा आपको अभी तक अंदाज़ा हो गया होगा कि मक्की और मदनी सूरतों के जो टॉपिक्स हैं वो भी फ़र्क होते हैं, आयात का साइज़ भी, इसी तरह जो अल्फाज हैं उनको भी आप देखें तो वो भी मदनी सूरतों में थोड़े मुश्किल होते हैं, मक्की सूरतों में आसान होते हैं। तो आज जो हम सूरह शुरू कर रहे हैं सूरह यूनुस, ये सूरत ये नहीं बता रही कि इसका टॉपिक यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम है या यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी है इसके अंदर। जैसे कि मैं पहले भी आपसे बयान कर चुकी हूँ कि जो सूरतों के नाम हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उस सूरत का थीम भी है, मरकजी ख्याल भी है, ऐसा नहीं है। बात सूरतों का है भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल सूरतुल क़ियामा, तो सूरतुल क़ियामा में सारा क़ियामत का ही जिक्र है। लेकिन आप देख लें सूरतुल बकरा, उसमें बकरा का जिक्र तो बिल्कुल थोड़ा सा है एक जगह पे, बाकी सारी सूरत में तो नहीं है। तो इसी तरह सूरह यूनुस, इसमें यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र तो है मगर पूरी सूरत उनके बारे में नहीं है। अब यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम भी बाकी अंबिया की कौमों से यूनिक थी, इसलिए कि उनकी कौम के ऊपर अल्लाह ताला ने अजाब भेजा लेकिन उसको टाल दिया, जो कभी किसी के साथ नहीं हुआ। इस आयत नंबर 98 में आप देखेंगे। और आप दिलचस्प बात यह भी देखेंगे कि जैसे ये सूरत शुरू हो रही है ना, इसी तरह सूरह हूद, सूरह यूसुफ और सूरह इब्राहिम, यानी और ये सूरह यूनुस, ये चारों सूरतें एक ही तरह से स्टार्ट हो रही हैं अलिफ लाम रा से, और ये सारी ही अंबिया के नामों पे हैं। अब इस सूरत का बाज लोगों ने कहा कि चंद आयात मदनी है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, ये सारी सूरत ही मक्की है। वो उन्होंने मदनी क्यों कहा کہ ہو سکتا ہے کہ یہود کے ساتھ جو کوئی بات کی گئی ہو تو شاید یہ مدنی صورت ہے. حالانکہ مکہ میں بھی مشرکین مکہ جا کے یہود سے باتیں پوچھتے تھے, تو ان اس وقت بھی ایک انفلوئنس ان کا تھا مکہ والوں پہ. اب اس کا جو ٹاپک ہے یا مرکزی مضمون ہے یا جو تھیم ہے وہ وہی ہے جو مکی صورتوں کا ہوا کرتا ہے, اور وہ ہے توحید, عقیدہ آخرت, رسالت. یہ سمجھ لیں آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ ویسے تو مکی ساری صورتوں میں یہ ہے, یہاں پہ خاص طور پہ آپ دیکھیں گے ایک مخاصمہ مشرکین کے ساتھ. مخاصمہ مینس کہ ان کے ساتھ ایک بحث, ان کے ساتھ ایک ان کے جو باطل عقیدہ ہے اس کی نشاندہی کرنا اور ان کی اصلاح کرنا, تو اس کے اوپر ان کے ساتھ ایک بحث ہے. اب باطل فرقے عیسائیت, یہودیت, منافقین, یہ سارے ہی باطل ہی ہیں, مگر ان کے ساتھ جو مکالمہ ہوا ہے, جو ڈائلاگ ہوا ہے, وہ مدنی صورتوں میں ہوا ہے. اور آپ مکی صورتوں میں دیکھیں گے مشرکین مکہ کے ساتھ ڈائلاگ ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ, میں آپ کو انشاءاللہ بتاتی بھی جاؤں گی. ایک اور اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہاں پہ, وہ یہ کہ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا توحید کے اوپر اس میں بات کی گئی, تو توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ان کو یہ بتانا تھا کہ ایک خدا ہے اور ایک اللہ بنانے والا ہے, یہ سب کچھ چیز کا, یہ نہیں, وہ تو اس کو مانتے ہی تھے آلریڈی. تو توحید کی اقسام میں نے آپ کو لکھوائی تھی پہلے, اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو, اور وہ اقسام اگر آپ کو یاد ہیں تو آپ کو بہت اچھی طرح بات سمجھ آ جائے گی, اگر نہیں یاد ہیں تو آج انشاءاللہ میں بتاؤں گی آپ نے ان کو یاد کرنا. دوسری ایک بہت اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ جو پورے قرآن کا ٹاپک کیا ہے, پورے قرآن کا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ون ورڈ میں آپ اس کو بتائیں کہ پورا قرآن کس چیز کے گرد گھومتا ہے, تو کوئی بتا سکتا ہے؟ پورا قرآن جو ہے نا وہ توحید کے گرد گھومتا ہے. یا تو اس میں توحید کے حقوق بتائے جاتے ہیں, توحید ہے تو یہ حق ہے, یا توحید کی معرفت ہے, توحید کیا ہے, یا توحید الوہیت کی طرف بلایا جاتا ہے, یا پھر اس کے اندر جزائے توحید ہے کہ توحید والوں کو کیا ملے گا, یا جو لوگ توحید کو ماننے والے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ان لوگوں سے کیا چیز ہے جو کہ ان لوگوں سے مطلوب ہے کہ وہ اس چیز کو مانیں اور اس چیز سے بچیں. تو سارا کچھ اگر آپ دیکھیں نا تو اوور آل توحید ہی اس کا ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, تو آج ہم انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 1 سے 20 تک بات کریں گے. دیکھیں جو مکی صورتیں ہوتی ہیں نا, ان کے اگر آپ خود پڑھیں گے بھی تو آپ کو کافی حد تک چیزیں سمجھ آ جائیں گی. بہت سمپل آیات ہوتی ہیں لیکن ڈیپتھ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ ایک ایک آیت کو اگر کھولنے لگے نا تو پورا پورا لیکچر ہو سکتا ہے. اس کی میں غور و فکر کرتے ہوئے, تدبر کرتے ہوئے, اس کی گہرائی میں اگر آپ جاتے ہیں تو بہت ٹائم لگ سکتا ہے. تو آج کی بھی آیات کچھ ایسی ہی ہیں, دیکھتے ہیں آج کی آیات کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را حروف مقطعات ہیں. مقطعات مطلب قطع کیے ہوئے, الگ الگ کیے ہوئے, ان کو الگ الگ ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے اسی طرح اترا ہے, اور اس کا معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا. جب ہمیں نہیں بتایا تو اب ہم اس کے معنی کو جتنا بھی ٹوٹولیں کریں, اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائیں تو کچھ فائدہ نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے, اسی لیے جو ہمارے اسلاف تھے نا, جو ہمارے پہلے کے لوگ تھے, جو مفسرین پرانے تھے, انہوں نے اس کی کوئی تفسیر نہیں کی. بس وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ متوجہ کرنے کے لیے, آئیدر تو جو مخاطب ہے اس کو متوجہ کرنا کہ آپ آگے بات جو آ رہی ہے اس کی طرف توجہ کریں. دوسرا یہ بھی ریزن اس کا لکھا گیا ہے کہ جو عرب لوگ تھے نا, وہ اپنے آپ کو تو کہتے تھے ہم عرب ہیں, اور باقی ساری دنیا کو یہ کہتے تھے یہ عجم ہے, عجمی ہے. عجمی مطلب کیا؟ گونگے. ٹھیک ہے, تو ہم ہیں جو صاحب زبان ہیں اور ہم ہیں جو فصاحت اور بلاغت میں اتنے ٹاپ پہ ہیں, تو ہمارا تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا, یہ تو سارے گونگے ہیں. تو ان کو کہا گیا کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو نا کہ تم بہت بڑی چیز ہو اور تم زبان دان ہو اور یہ ہو, تو لو پھر اس کا ترجمہ کر کے بتاؤ یہ کیا حروف ہیں, ان کا کیا مطلب ہے. جس کے آگے سب عاجز تھے, تو یہ بھی ایک معجزہ ہے قرآن کا کہ اس کا معنی کوئی نہیں جان پایا. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کا معنی جانتا ہے کہ ان کے کیا معنی ہیں. سمجھ آئی بات؟ اور پھر ہمیں ایک طرح سے یہ بات شروع میں ہی سکھا دی گئی ہے کہ آپ کو معنی سمجھ نہیں آ رہا نا, تب بھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں تو معنی سمجھ نہیں آ رہا تو پھر مطلب ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے. نہیں, ہمیں یہ کہنا ہے, ایمان یہی ہوتا ہے کہ اب سے آگے, دیکھیں الف لام میم بھی اس سے قرآن پاک یعنی ایک طرح سے سٹارٹ کی بات ہے نا سورہ بقرہ میں, الف لام میم سے قرآن سمجھ لیں ایک شروعات ہوتی ہے سورہ فاتحہ کے بعد, تو اس میں بھی آپ کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی نا اس کا کیا مطلب ہے, تو آپ نے اس کے باوجود یہ کہنا ہے, یہ آپ کی ایمان کا تقاضا ہے, آپ کا ایمان یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ کو اب یہ کہنا ہے کہ میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, میں اس کے اوپر ایمان رکھتی ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے بس. راسخون فی العلم جن کا سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا وہ بھی یہی کہتے ہیں نا, آمنا بھی کل من عند ربنا, ہر چیز یہ سارا ہمارے رب کی طرف سے سارا کا سارا. سمجھائی بات؟ تو اس کو ہم نے ماننا ہے, ایمان رکھنا ہے, لیکن اس کے معنی کے اوپر ہم نے کوئی بحث نہیں کرنی. تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ آیات جو ہیں نا حکمت والی کتاب کی ہیں, یہ کوئی ایسی معمولی بات نہیں ہے جو آپ آگے پڑھنے جا رہے ہیں. یہ آیات ہیں ایک ایسی کتاب کی جس کی صفت کیا ہے کہ وہ حکمت والی ہے, یعنی حکمت کے بھی ہم ڈفرینٹ معنی میں آپ کو بتاتے ہوں. ایک معنی اس کا ہے کہ اس میں جتنے احکام ہیں وہ مضبوط ہیں محکم کے معنی میں, ایک حکیم بمعنی محکم, محکم مطلب مضبوط, یعنی اس کے اندر جو بھی باتیں ہیں جو بھی احکامات ہیں چاہے وہ حلال حرام سے تعلق رکھتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی اور حکم ہے اس میں, وہ سب ایسے ہیں کہ ان میں کوئی جھول نہیں ہے, ان کے ساتھ مضبوط دلائل ہیں, ٹھیک ہے, دلائل کے ساتھ وہ موجود ہیں. پھر یہ حکیم بمعنی حاکم بھی کریں گے, یعنی فیصلہ کرنے والی کتاب کی آیات ہیں, یعنی یہ فیصلہ کرتی ہے لوگوں کے درمیان, لوگوں کے ڈفرینٹ نظریات ہوتے ہیں, ڈفرینٹ سوچیں ہوتی ہیں, ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں, ان میں یہ فیصلہ کرتا ہے یہ قرآن یہ کتاب کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. پھر حکیم بمعنی محکوم فی بھی ہے, یعنی کیا مطلب کہ جس کے ذریعے فیصلے کیے جا چکے, جتنے فیصلے قرآن میں ہیں وہ سب عدل و انصاف کی بنیاد پہ کیے جا چکے ہیں, اور کسی نے عدل و انصاف کی بیس پہ جو فیصلے ہیں وہ دیکھنے ہیں تو قرآن کو دیکھ لے. تو یہ سارے معنی اس کے ہیں. تو یعنی آپ ایک بہت حکمت والی کتاب پڑھنے جا رہے ہیں اور حاکم کو پڑھنے جا رہے ہیں, حاکم کتاب ہے یہ, یہ خود حاکم ہے, یہ خود فیصلے کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور حکمتیں بھی ہیں اس میں. تو یہ بات سمجھ کے پھر ہم آیتیں پڑھیں آگے, اور یہ پوری قرآن کی آیتوں کی طرف بھی ہے اور اس سورت کی آیتیں بھی, ٹھیک ہے. تو اب آپ کیا پڑھنے جا رہے ہیں, سوچ سمجھ لیا ہے نا کہ کس کتاب کی آیتیں پڑھنے جا رہے ہیں. اب آگے کیا بات ہے, اکھانا للناس عجبن, کیا ہے لوگوں کے لیے یہ عجیب بات, کیا لوگوں کو یہ بات بہت عجیب لگتی ہے, ان اوحینا الی رجل منہم, کہ ہم نے وحی کی ہے ایک انسان کے اوپر ایک آدمی کے اوپر ان میں سے, یہ بات ان کو عجیب لگتی ہے. اب ان کے لیے تعجب کی بات کیا تھی کہ لو بھائی ایک انسان کے اوپر آ گئی وہی, یہ کیسی بات ہو گئی, یہ تو ہمارے سامنے پیدا ہوا پلا بڑا ہمارے سامنے मतलब शादी हुई है, हमारे सामने औलाद हुई है, हमारे सामने ये हमने इनको देखा है, तो इनके ऊपर कैसे वही आ सकती है? ये तो हमारे में से एक इंसान है। तो अगर वही आनी थी तो कोई फरिश्ता आता, कोई और मखलूक आती है। तो फरमाया गया कि अगर ऐसे होता ना, एक और जगह भी आया, अगर फरिश्ता आता तो वो भी तो इंसान की सूरत में ही आता ना, फरिश्ते की सूरत में तो आ ही नहीं सकता, तो इंसान तो फरिश्ते को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता देखना। तो मजबूरी रब की नहीं है, मजबूरी तो तुम्हारी है कि तुम नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो अल्लाह ताला ने किसी को भी भेजता तो इंसानी सूरत में ही भेजता ना। अब तुम्हें इस बात पे हैरत हो रही है, हालांकि पिछले अंबिया भी तो इंसान ही थे। अब ये इस्तफहाम इनकारी है। अकाना लिन्नास, आजमन, क्या लोगों के लिए ये ताज्जुब की बात है? इसको इस्तफहाम इनकारी क्यों कहते हैं? यानी इसका माना होता है कि कैसे हो सकता है कि तुम इस बात के ऊपर हैरत करो, इस पे तो हैरत की बात ही नहीं है कोई। जैसे हम उर्दू में भी इस्तफहाम इनकारी बाज दफा बोलते हैं ना, हम जैसे कहते हैं कैसे हो सकता है कि तुम मुझे छोड़ के जाओ, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो तरीका बताए कि कैसे वो जाएगा छोड़ के, बल्कि असल में आप पूछना चाह रहे हैं कि किस तरह हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता कि तुम मुझे छोड़ के जाओ। तो इसी तरह इस किस्म के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछा नहीं जा रहा कि कैसे तुम ताज्जुब करते हो, तो तरीका वो बताएं वो किस तरह ताज्जुब करते, नहीं, बल्कि हैरत का इजहार है भी है उसमें, और इसमें एक इनकार भी है, और इसमें एक जजर तौबीख भी है, एक डांट भी है कि कैसे हो सकता है, तुम कैसी बातें करते हो कि इंसान के ऊपर कैसे आ गई, ये तो बाजारों में चलते हैं, तो गलियों में चलते हैं, तो हमारे अंदर रहते हैं, कैसे आ गई इनके ऊपर। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक ऐसी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने सारी इंसानियत में ना बनू इस्माइल को चुना, और उनमें बनू किनाना को चुना, और उनमें कुरैश को चुना, और उनमें बनू हाशिम को चुना, और उनमें से मुझे चुना। सुभान अल्लाह, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस तरह चुना है, पूरी इंसानियत में से नैरो डाउन करके इनके ऊपर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका से हमें पता चलता है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम तक पीछे आपकी मतलब पूरी जनरेशन के अंदर कोई वलदु जिना नहीं था, किसी औरत मर ने जिना नहीं किया था, इतना प्योर आपका जो है ना नसब है। तो क्यों हमने भेजा इस शख्स को? अन अंदिरिन्नासा, कि वो खबरदार करें लोगों को, कि वो डराए लोगों को, और बशीर लदीना आमनु, और बशारत दें उन लोगों को जो ईमान लाए। यानी दो काम थे आपके कि आके क्या करें, बशीरम व नजीरा अल्लाह ताला ने बना के भेजा, बशारत देने वाला और खबरदार करने वाला, तो दोनों ही जरूरी है इंसान के लिए। क्योंकि इंसान देखें जैसा इंसान होगा वैसे ही उसको दवा, आप मरीज का मर्ज देख के गोली देता है डॉक्टर, कि जो शिर्क में डूबा हुआ है माशरा, जो इसमें फिस्को फजूर है, जिसमें गुनाह है, जिसमें मादा परस्ती है, जो गफलत में पड़े हुए, उनको आप जाके खुशखबरियां थोड़ी सुनाने शुरू कर देंगे, उससे तो चेंज नहीं आएगी। फिर आप क्या करते हैं, इंतजार से शुरू बात करते हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, जो शुरू की वही है, या अय्युहल मुद्दसिर कुम फअंदिर, ये नहीं फरमाया कुम फबशिर, उठें और आप बशारा देना शुरू कर दें लोगों को, खुशखबरियां देना शुरू कर दें। तो अब लोग चाहते हैं आजकल के हम तो जो जैसे भी हो ना, चाहे हम शिर्क कर रहे हैं, चाहे हम मादा परस्ती में मुब्तला हैं, हमने मटेरियल को अपना खुदा बना लिया और उसको पूज रहे हैं, लेकिन आप हमें ना बस अच्छी अच्छी खुशी की बातें बस बताते रहे, हमें कोई ऐसी वार्निंग की बात। इंतजार क्या होता है, डराना नहीं होता एक्चुअली, खबरदार करना, वॉर्न करना कि देखो ये जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो ना ये सही नहीं है, अगर इस पे चले तो आगे आग का गड़ा है, ये है इंतजार। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फिर जबले कुबैस पे जाके जब ऐलान किया था तो या सबाहा कहा था, मतलब क्या होता था उस जमाने के अंदर, ये एक सदा होती थी कि जब कोई खतरा होता था, कोई लश्कर आ रहा है, कोई हमला आवर होने वाला है, तो इस तरह कहा जाता था, लोग जल्दी से जमा हो जाते थे, कोई लाउडस्पीकर तो होता नहीं था, तो ये एक काइंड ऑफ वार्निंग साइन था, वार्निंग का एक कलमा था उनकी लैंग्वेज में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या फरमाया था, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे पीछे इस तरह से एक लश्कर खड़ा हुआ हमला आवर होने, तो मेरी बात कोई मानोगे? उन्होंने कहा हां। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि तो इससे भी बड़े खतरे से तुम्हें आगाह करने आया,
تو دعوت کا آغاز اس سے کیا وارن کر کے. تو یہ وارننگ بھی ضروری ہوتی ہے, صرف یہ نہیں کہ بس میٹھی میٹھی ایسی ایسی باتیں کرتے رہیں اور لوگوں کو بس یہ ہو کہ ہاں ٹھیک ہے ہمیں تو ہمارا سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا. تو بشارتیں کن کے لیے؟ جو ایمان والے ہیں. ان لہم قدم صدق, کہ ان کے لیے ہے مرتبہ سچائی کا. جو اس پیغام کو قبول کر لیں گے وہ سچائی کے مرتبے, ظاہر انہوں نے سچائی کو مان لیا, اس وجہ سے ان کا انجام بھی جو ہوگا وہ سچے مرتبے ان کو نصیب ہوں گے. کیا اب یہ سچائی کے مرتبے کیا کہ یعنی دنیا کے جتنے بھی مقام مرتبے ہیں نا یہ سب جھوٹے ہیں, وہاں کے مرتبے سچے ہیں جو اعلیٰ اور بلند مرتبے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے رکھے ہیں. تو ویسے تو قدم کا معنی ایک ہم اپنا بھی لیتے ہیں نا, لیکن ایک مقام کا بھی معنی ہوتا ہے قدم کا, معنی بڑائی بلندی کا مقام ان کو ملے گا اور نیک اعمال کی توفیق ملے گی ان کو, یہ بھی اس کا معنی. عند ربہم, ان کے رب کے ہاں. اور اصل جو ان کا اس کا معنی یہی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بلند مرتبے عطا فرمائے گا, بڑائی کے مرتبے دے گا. قدم ہوتا ہے نا وہ آگے کو ہوتا ہے نا, آپ اس میں ایکسل کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. تو جس نے ایمان لایا, جو تصدیق کی, تو پھر اس کے بعد اس کے لیے یہ مرتبے ہیں, اس کے لیے اعلیٰ مقام ہے. اس لیے بشارتیں تو ایمان والوں کے لیے ہیں, بلند مرتبے ایمان والوں کے لیے. اور بھی اس کی بہت ساری تفاسیر کی گئی ہیں بلند مرتبے کے علاوہ بھی. یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی شفاعت کرنے والے ہیں اور ان پر مقدم ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض پر تمہارا پیش رو ہوئی ہیں, پہلے سے تمہارا انتظار کروں گا اور مقدم ہوں. یہ بخاری اور مسلم میں بھی آتا ہے. تو آگے ہوں گے نا سب سے. قال الكافرون ان هذا لساحر مبين, تو کافروں نے کیا کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو پیغام دیا؟ تو انہوں نے کہا جی جی یہ تو جادوگر ہیں. جادوگر کیوں کہا؟ کہ یہ جو ان کا کلام ہے یہ تو جادو کی طرح اثر کرتا ہے لوگوں کے اوپر, لوگوں اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیتے ہیں, بس ایک مطلب اتنے اس کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں کہ اس پیغام کو لے کر کہ وہ اس کو ہی سب کچھ اپنا بنا لیتے ہیں, اس کے لیے جان دے رہے ہیں, اس کے لیے گھر والوں کو چھوڑ رہے ہیں. تو یہ تو کوئی جادو ہی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ انسانوں کی یہ عادت ہے کہ جب وہ کسی بات کو سمجھ نہیں پاتے نا تو اس کو جادو کہہ دیتے ہیں, اس کو ما فوق الفطرت کوئی چیز کہہ دیتے ہیں. کہ نہیں جی یہ تو آج بھی آپ دیکھیں کسی کو سمجھ نہیں آتی, کسی کی شادی نہیں ہو رہی, کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی, وہ سوچتے ہیں کہ یہ جادو کر دیا ہے ہمارے اوپر, کیونکہ وہ سمجھ نہیں پاتے نا کہ کیا وجہ ہے. تو حالانکہ جادوگر کو آپ دیکھیں, ان کو جادوگر کہتے ہیں, جادوگر تو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں, پروفیشنلز ہوتے ہیں. نبوت پروفیشنلزم نہیں ہے, پروفیشن نہیں ہے کوئی. اسی طرح جادوگر تو پیسے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. نبی پیسے کچھ کسی سے کچھ بھی نہیں مانگتا کوئی جزا. جادوگر جو ہوتے ہیں وہ گندے رہتے ہیں, پلیت رہتے ہیں اور گندگی کے کام کرتے ہیں. ان کا اللہ کے ذکر سے کوئی دور دور کا تعلق نہیں ہوتا. وہ سارے کام کرتے ہیں جن سے شیاطین خوش ہوتے ہیں, کیونکہ شیاطین خوش ہوں گے تو پھر وہ ان کے ساتھ وہ جنات لگ کے ان کے وہ کام کر کے دیں گے. میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا بھی تھا جادو کی چیز باتوں کے بارے میں کہ یہ کتنے غلیظ کام کرتے ہیں, کس قدر گندگی کے کام کرتے ہیں. اور وہ تمام کاموں کو کرنا چاہتے ہیں جس سے شیاطین بس خوش ہو, جبکہ نبی کی ذات تو ایسی ہے ہی نہیں, دور دور کا کہیں تعلق نہیں ہے جادو کے ساتھ. تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے, اب کیا اور کیا کہتے, اور کوئی بات ان کے پاس تھی نہیں. تو فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام. اب یہاں سے جو ان کا شرک تھا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس سورت کا تھیم ہی یہ ہے کہ ان کے جو غلط عقائد تھے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا اور اس کے بعد ان کی اصلاح کرنا کہ رب تمہارا, رب کون ہوتا ہے؟ رب وہ ہوتا ہے جو مالک بھی ہوتا ہے, جو روزی رساں بھی ہوتا ہے, جو نرچر کرنے والا ہوتا ہے, جو سلولی اینڈ گریجولی کسی چیز کو پروان چڑھانے والا ہوتا ہے. یہ ساری رب کی خصوصیات ہیں. آپ سمپل ورڈز میں کہہ دیں ماسٹر, تو رب کون ہے؟ بعض لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف بتا دیں. تو دیکھیں اللہ کا تعارف پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے, تمہارا رب کون ہے. اس کی تلاش کی تمہیں ضرورت نہیں. یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں انسان کے اندر رکھ دیا اس کی فطرت میں کہ اس کا رب کوئی ایک ہے. بے شک تمہارا رب اللہ ہے, الذی خلق السماوات والارض, جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو چھ دنوں میں, ستت ایام چھ دنوں میں. اب یہ کون سے چھ دن ہے؟ یا چھ دنوں میں کیوں پیدا کیا جب اللہ تعالیٰ کلمہ کن سے پیدا کر سکتا ہے اسی وقت؟ اس کا ہمیں علم نہیں ہے, مگر ہمیں اسے یہ پتا ضرور چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گریجولیٹی کے ساتھ کام ہوا, تدریج کے ساتھ کام ہوا, سٹیپ بائی سٹیپ کام ہوا. ورنہ وہ کن کہتا تو فیکون ہو جانا تھا. تو اس کی بالکل مثال ایسے دیکھیں گے جیسے ایک بچہ ہے, وہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کن کہہ کے پیدا کر سکتا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر ایک بچہ تیار ہو کے دنیا میں آ جاتا. اسی طرح دنیا میں آتا ہے تو اتنا چھوٹا ہوتا ہے, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 1 سال میں ہی وہ کتنا بڑھتا ہے, پھر 20-25 سال کا ہو کے وہ پورا فل گرون مین بن جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کتنا عرصہ لگا اس میں. تو پوری کائنات میں تدریج ہے, سٹیپ بائی سٹیپ کام ہو رہے ہیں. اب یہ تو پتا چل گیا. اب یہ دوسرا سوال ہے کہ یہ ستت ایام کون سے ہیں؟ اس وقت تو یہ زمین اور سورج اور چاند اور یہ سب چیزیں تو تھی نہیں, تو سورج کے ساتھ ہیں ہمارے تو دنوں کا حساب تو سورج کے ساتھ ہے. تو پھر یہ کون سے ایام ہیں؟ کیا یہ زمین کے ایام ہیں یا وہ اللہ کے ہاں جو دن ہے, ایک دن 1000 سال کا ہے, ہمارے 1000 سال کا اللہ کے ہاں ایک دن ہے, کیا وہ 6 دن ہے؟ یہ بھی ہماری سمجھ سے باہر ہے, ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. ہاں ہمیں احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا کیا تھا, ٹھیک ہے. تو لیکن ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 6 دنوں میں پیدا کیا تو 6 دنوں میں کیا. عیسائی اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگلے دن ہالی ڈے ہے کہ اللہ نے ریسٹ کیا, انا للہ و انا الیہ راجعون, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہ کسی آرام کی ضرورت ہے اور نہ وہ تھکتا ہے. ماں مسنا مل لغوب, اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ قاف میں کہ ہم نے پیدا کیا آسمان و زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے 6 دنوں میں, اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں لاحق ہوئی. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اللہ تمہارا رب وہ ہے جس نے یہ کیا. اچھا اب یہاں پہ اب میں آپ کو یاد دلا دوں کہ توحید کتنی اقسام کی ہے, جو کہ آپ نے یاد کرنی ہے, آپ کو جب پوچھیں آپ کے ٹپس پہ ہونی چاہیے یہ بات کہ توحید کتنے اقسام کی ہے, توحید قرآن میں کون سی توحید بتائی گئی ہے اور کون سی توحید کو پروو کیا گیا. دیکھیں توحید 3 قسموں کی مفسرین نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے. توحید, توحید ربوبیت, ٹھیک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کو رب ماننا, اللہ تعالیٰ کو رب ماننا, اس میں کسی کا کوئی بھی اختلاف نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا, آپ کسی غیر مسلم سے بھی بات کریں, وہ کہتے ہیں ہاں ایک تو ہے کوئی, وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ آسمان و زمین جو ہے نا وہ ہمارے, وہ اس نے بنائے ہیں, کسی بت نے بنایا ہے یا کسی قبر والے نے بنایا ہے. وہ کہتے ہیں ایک بھگوان ایک اوپر, چاہے وہ اس کو بھگوان کہیں چاہے کچھ کہیں. ایون کرسچینٹی میں وہ کہتے ہیں کہ یہ 3 ہیں خدا, لیکن ان میں ایک ہے جو بڑا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سب مانتے ہیں, جو بڑے بڑے مذاہب دنیا میں گزرے ہیں نا, وہ سب ایک کسی اینٹٹی کو بڑا مانتے رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جس نے پیدا کیا سب کچھ. اسی لیے مشرکین مکہ سے بھی جب پوچھا جاتا تھا کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیے, تو وہ کہتے کہ اللہ نے. वो इनकार नहीं करते, कहते नहीं थे कि हमारे लात मनात उज्जा इन्होंने पैदा किए, कोई नहीं ऐसे कहता था। अच्छा तो अच्छा, एक ये तौहीद, एक है तौहीद असमाओ सिफात, ये अल्लाह ताला के जितने भी असमाओ सिफात हैं इसमें तौहीद के अल्लाह ताला इनमें यकता है, यूनिक है, और लैसा कमिथली शै, उस जैसा कोई नहीं है, ये सिर्फ उसके लिए हैं, ये सिफात उसके लायक हैं और उनमें वो अकेला ही है, ये भी एक तौहीद है। ठीक है, फिर तीसरी जो बहुत अहम बात है जो मैं आज आपको बताना चाहती हूं, वो है तौहीद अलूहियत, इलाह मानना, जैसे हम कहते हैं ला इलाह इल्लल्लाह। आज इस कॉन्सेप्ट को ना अच्छी तरह सबने समझ लेना, ठीक है, बाद में मैं आपसे पूछा करूंगी सिर्फ ये कि आपको तौहीद रबूबियत, तौहीद उलूहियत, सिर्फ ये कहूंगी, ठीक है। अच्छा, तौहीद अलूहियत जो है अल्लाह ताला को एक मानना, वो है इबादत में यानी तौहीद। एक तो है ना रब मानना है, ये मानना है, सिफात में मानना है, ठीक है, वो बात सारी हो गई। अब है इबादत में अल्लाह ताला को अकेला मानना। अब इसके अंदर है जो सारा प्रॉब्लम है, इसके अंदर है जो सारी मुश्किल है कि लोग अल्लाह ताला को रब तो मानते थे, लेकिन जब तौहीद उलूहियत की बात आती है, इबादत की बात आती, तो उसमें फिर औरों को शरीक करते। और कुरान में क्या बताया जा रहा है, कुरान में सारा वक्त यही बताया जाता है कि जब तुम उसको रब मानते हो तो फिर इबादत भी तो उसकी करो। इस आयत में भी आएगा फाबुदू, फिर इबादत भी तो उसकी करो। इबादत क्या चीज होती है, इंतहाई आजी के साथ किसी की इतात करना, ये इबादत है। अब वो खड़े होना है, रुकू करना है, सज्दा करना है, ये सब तो सिंबल्स है ना इबादत के। असल में इबादत क्या है, इंतहाई आजी के साथ किसी की इताहत करना, उसका हुक्म मानना, उसके पीछे चलना, उसने जो कह दिया वो करना, हलाल हराम जो उसने कर दिया वो हलाल हराम समझना, जिसको वो जैसे कहे वैसे मान लेना, ये है इबादत। और इंतहाई आजी के साथ, इंतहाई मोहब्बत के साथ, ये इबादत होती है। और इबादत में कुछ चीजें हैं जो इबादत के लिए खास उसके सिंबल्स हैं, समझ लें, सिंबल कह सकते हैं या उसके रिचुअल कह सकते हैं, या ठीक है मरासम इबादत कह सकते हैं। वो जब हम कहते हैं ना अल्लाह की इबादत करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो सिंबल्स जो हैं, मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, ये कोई बहुत उलमा वाली लैंग्वेज नहीं, बिल्कुल सिंपल में इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, ये जो सिंबल्स है ना, ये मेरी सारे बात इस वक्त बिल्कुल आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए, बार बार ये बातें फिर मैं इतनी डिटेल में नहीं समझा सकती। ये जो सिंबल्स हैं, इनको किसी और के लिए हम रवा नहीं रख सकते, इनको हम किसी और को नहीं उसके लिए अदा कर सकते, ठीक है, यानी ये सिर्फ अल्लाह के लिए। उनमें क्या चीजें हैं, मसलन सजदा करना, मसलन रुकू करना, मसलन है कि मन्नत मानना, दुआ करना, आपको पता है वो हदीस, दुआ मुखुल इबादा, दुआ इबादत का मगज है, दुआ ही, बल्कि हदीस में दुआ ही इबादत है, दुआ इबादत ही है। लेकिन हम यहां पे आके मसला खड़ा होता है, हम खुश हो जाते हैं ना, वो भी तो रब मानते हैं, वो जो सिखिज्म में, हिंदुइज्म में, वो किसी भी और रिलीजन में आप देखेंगे, वो एक किसी एंटिटी को, किसी एक जात को मानते हैं कि वो बड़ी है, उसने पैदा किया, तो हम इस पे बड़े खुश हो जाते हैं, देखा वो भी तो यही कहते हैं, बात उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमेशा से इंसानियत कह रही है, क्योंकि वो क्या करे, इंसानियत तो वैसे ही मजबूर है, इंसानियत मजबूर है, वो और तो कुछ नहीं कर सकते, वो और क्या कह सकते हैं कि नहीं जी हमारे इस देवता ने पैदा किया आसमान जमीन खुद, तो हंसेंगे लोग उसके ऊपर, ये तुम पागल हो, उसने कैसे किया, वो तो हमारे सामने खुद पैदा हुआ, ये तो इंसान था, उससे पहले किसने पैदा किया, तो देयर कैन बी मेनी क्वेश्चंस। तो अब इंसानियत के अंदर फितरत में रखा हुआ है अल्लाह ताला ने कि एक ही कोई है खुदा, मगर प्रॉब्लम फिर यहां आता है कि
اللہ کے لیے یہ جب ہم مراسم جو سارے عبادت کے ہیں ادا کرنے لگتے ہیں تو اس میں اوروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں یا اوروں کو ہی یہ دے دیتے ہیں, ٹوٹلی کسی اور کے لیے کرتے ہیں یہ سب کچھ, سجدہ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں, دعائیں کسی اور سے کر رہے ہیں, جھک کسی اور کے رہے ہیں, کسی کے آگے منتیں مان رہے ہیں, کسی کے آگے فرما برداری کے ساتھ کھڑے میں ہیں, کسی کی اطاعت میں ایسے لگے ہوئے جیسے اللہ کی ہونی چاہیے, یا تو ٹوٹلی کسی اور کو دے دیتے ہیں یا پارشلی دے دیتے ہیں. اللہ کو بھی دیا اور مخلوق کے لیے بھی کر دیا, وہ یہ ہے شرک. جو اللہ کے لیے خاص ہے, جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں چیزیں, چیزیں کہہ لیں اس کو, مراسم نہیں سمجھ آ رہے تو یا سمبل نہیں سمجھ آتے, جو کام صرف اللہ کے لیے کرنے ہیں نا, ان کو مخلوق میں سے بھی کسی کے لیے کرنا شروع کر دے کوئی, تو وہ ہو گیا شرک. شرک لوگوں نے ایسا نہیں کیا ہے کہ آسمان کو فلانے بنایا, زمین کو فلانے بنایا, انہوں نے کہا ایک نے بنایا, یہاں آ کے ٹانگ ٹوٹتی ہے. آپ سمجھ آئی بات, کیونکہ اگر آپ کو شرک ہی نہ سمجھ آیا تو آگے پھر باتیں کیا سمجھ آئیں گی, کہ آپ کہیں گے ہاں یہ تو واقعی, یہ تو وہ بھی مانتے ہیں, یہ تو اصل میں بعض لوگ صرف اسی کو پروف کرتے رہتے ہیں کہ آپ بس مان جاؤ کہ ایک کوئی ہستی ہے جس نے یہ سب پیدا کیا. وہ تو ماننے میں پہلے ہی, کس نے کہا نہیں ماننے میں, ماننے میں آگے آتا ہے نا پرابلم. اور جو کوئی ایسا کرے گا, یعنی چاہے کوئی مانتا ہو توحید الوہیت کو, اب آپ نے نہیں پوچھنا توحید الوہیت کیا ہے, ٹھیک ہے, اب میں نے یہ جو بتایا, جو کوئی مانتا ہو توحید الوہیت کو, پھر بھی جا کے کہیں دعائیں کر رہا ہے, پھر بھی جا کے کہیں سجدے کر رہا ہے, تو وہ شرک کر رہا ہے, وہ شرک کر رہا ہے, سمپل ایز دیٹ, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چھ دنوں میں پیدا کیا, ثم استوى على العرش, پھر وہ مستوی ہوا عرش پر. یہاں سے پتا کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے, مستوی ہے, استوا کہتے ہیں برابر ہونے کو. اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے, اس کی کیفیت کیا ہے, ہم کہتے ہیں یہاں پہ بھی آ کے کہ ہم نے یہ مانا کہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے عرش پہ, لیکن اس کی کیفیت کیا ہے, جیسی اس کی شان کے لائق ہے. اس کا کیا جواب ہے کہ کس طرح, ہاؤ کا ہم نہیں جواب دے سکتے, ہم کیا کہتے ہیں, ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ مستوی ہے. یہ ساری باتیں نا میں آپ کو عقیدے کی سمجھا رہی ہوں, عقیدہ, دس از عقیدہ, کیونکہ یہاں پہ بلیو می اتنے سارے گمراہ کن فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے یہاں سے ٹھوکر کھائی, انہوں نے کسی نے کیفیت بیان کرنا شروع کر دی, کسی نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, مجھول ہے کیفیت. ہم کیا کہتے ہیں, جیسی اس کی شان کے لائق ہے, ٹھیک ہے, جیسی اس کی شان کے لائق ہے. یدبر الامر, وہ تدبیر کر رہا ہے تمام معاملات کی, تمام معاملات کی پلاننگ وہ کرتا ہے. جب سے اس نے زمین آسمانوں کو کائنات کو پیدا کیا ہے, اس نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا, جیسے کہ ہندوؤں میں وہ کہتے ہیں کہ جو بھی خدا ہے اس نے پیدا کیا اور اس کے بعد اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے اس کو بھی چلانے کی یا کچھ ہے, پھر تو بھی تو اور چلا رہے ہیں, نہیں, وہ خود ہے جو تدبیر کرتا ہے. کل یوم ہوا فی شأن, ہر روز وہ کسی نئی چیز کو کر رہا ہے, نئے کام کو کر رہا ہے, اس نے بنا کے چھوڑا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ صرف خالق نہیں ہے, مدبر بھی ہے. اور یہ کائنات کتنی وسیع ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی اس کا بتایا تھا کہ اس کی وسعت کا اندازہ تو ہم لگا ہی نہیں سکتے, ہمارے تو دماغی مطلب ان کی ریچ ہی نہیں ہے. جیسے ہماری یہ گلیکسی میں ایک کھرب ستارے ہیں, کھرب, ایک کھرب, اور اب تک کھرب سے زیادہ کہکشائیں یہ گلیکسیز ڈسکور ہو چکی ہیں, کھرب سے زیادہ. اور سورج کتنی کا وزن, کتنے کھرب ٹن ہے, اور اس کا مطلب جو ٹیمپریچر بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس کا ٹیمپریچر 17 ملین
फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। कई सितारे हैं 200 मिलियन डिग्री टेम्परेचर है उनके कोर का, कई का 10 बिलियन डिग्री है। तो अब हम हमारी ना अकलें भी जवाब दे जाती हैं, हमें ये समझ ही नहीं आती कि वो कैसे तदबीर कर रहा है सारी कायनात की, और इस तदबीर के अंदर किस तरह इतनी एक्यूरेट है। और इस वक्त आके इंसान कहता है कि वाकई ए अल्लाह ये तू ही है और कोई नहीं कर सकता, वाकई अल्लाह ताला ये तेरा ही काम है। और इंसान समझ जाता है कि ये जो बुत हैं, ये जो कोई कब्र के हैं, ये फला हैं, ये नहीं कर सकते ये सब कुछ, को एक वाकई बड़ा मुदब्बिर है। अल्लाह हु अकबर। मा मिन शफीअन इल्ला मिन बाद इज़्नी, नहीं उसके आगे कोई सिफारशी मगर उसके इज़्न के साथ। यानी ये अब यहां पे बात बताई गई कि ये लोग कहते थे, अब आगे भी आएगा इंशाल्लाह आज के सबक में ही आएगा आयत नंबर 18 में, कि ये लोग कहते थे नहीं हम कोई इनकी थोड़ी इबादत करते हैं, असल में तो हम इनके आगे इसलिए झुकते हैं, इनके आगे मन्नतें मुरादें मानते हैं क्योंकि ये हमारे सिफारशी हैं अल्लाह के यहाँ, ये तो अल्लाह के हमें करीब करते हैं। और आपको मैं बताऊं एक बात कि जो मुशरिकीन मक्का थे ना, उनसे भी बदतर आज का शिर्क है। आगे आएगा बात भी तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आज का उनसे भी बदतर शिर्क है, बिलीव मी। और उनको कन्फर्म्ड जहन्नमी कहा गया, जो उस अकीदे पे मरे उसको कन्फर्म्ड जहन्नमी कहा गया, अबू लहाब था, अबू जहल था। तो आज का फिर मुशरिक कैसे जन्नती हो सकता जो उससे भी ज्यादा गया गुजरा। तो वो कहते थे कि भाई हम कौन सा कहते हैं कि हम अल्लाह को नहीं मानते, उनका ये तो प्रॉब्लम ही नहीं था। आप ये सोचते हैं कि पता नहीं वो अल्लाह को ही नहीं मानते थे, उनको पता ही नहीं था कि, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके इंट्रोड्यूस कराया। आपने कितनी दफा इस सूरत में पढ़ा है, सूरा आराफ में, जहां पर पैगंबरों ने जब तबलीग की अपनी कौमों को तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक इलाह की इबादत करो। ठीक है, तो हमें ये पता चलता है कि सारे पैगंबरों की भी जो तबलीग थी वो यही थी कि इलाह एक है, तो इसके अलावा तुम किसी की इबादत ना करो, और हमारा कलमा भी यही है। और देखें फिर इसी कलमे को आप देख के कि आप देखें ला इलाह, सबसे पहले इस चीज की नफी की गई कि कोई और इलाह नहीं है। और अभी फिर भी हमारे अकायद के अंदर किस कदर शिर्क आ चुका है। आज आप देखें, मैं सोचती हूं कि हमें समझ ही नहीं है, हम वाकई सिर्फ एक यानी बॉर्न मुस्लिम हो गए तो हमने सोच लिया कि बस ठीक है, हमें तो कुछ जरूरत ही नहीं सीखने की, ना कुछ जानने की जरूरत है। और वो पैगंबर भी बता बता के अपनी कौमों को थक गए कि या कौम अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरू, मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, इबादत इबादत, अल्लाह को रब मानो, किसी नहीं कह रहे थे मा लकुम मिन इलाहिन गैरू, उसके सिवा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा रब नहीं है, इलाह नहीं है। तो शिर्क है ही इसमें। अब उन्होंने कहा कि हम तो सिफारशी कहते हैं इनको, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि कोई सिफारशी कर ही नहीं सकता उसके आगे, उसकी इजाजत के बगैर। मन सल्लजी यशफा इंदहु इल्ला बी इज़्नी, तो सिफारिश तो ठीक है होगी मगर जिसको वो इजाजत देगा। कोई खुद नहीं खड़ा होकर सिफारिश करना शुरू हो जाएगा कि जी मैं फलां की सिफारिश करता हूं, इस किसकी हिम्मत होगी ये, वहां तो मुंह से बात नहीं कोई निकाल सकेगा। لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال ثوابا. تو ہم تیسویں پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ اب وہ کوئی بات کرنے کی بھی جرت نہیں کر سکے گا. اور بہت سے لوگ آج یہ سوچتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس ہماری سفارش کرا دیں گے نا, ہمارے چاہے زندگیاں بدتوں سے بھری ہوئی ہیں, شرک سے بھری ہوئی ہیں, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے سچے امتیوں کی سفارش کریں گے. ان کو تو کہہ دیا جائے گا انہوں نے آپ کے پیچھے اتنی بدتیں ایجاد کر لی تھی. تو سفارش بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیسے فرمائیں گے کہ آپ نے فرمایا کہ جب میں سفارش کروں گا تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کروں گا جب تک اللہ چاہے گا. پھر جب پتہ نہیں اب کتنا عرصہ گزرتا ہے, کتنا ٹائم لگتا ہے, مثلاً صدیاں گزر جاتی ہیں, ہزاروں لاکھوں سال گزر جاتے ہیں, پتہ نہیں ہے, مگر فرمایا جب تک اللہ چاہے گا. پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ فرمائے گا کہ اے حبیب اپنا سر اٹھائیں اور مانگیں کیا مانگتے ہیں. تو ہم نے تو سوچا ہوا نا کہ جو کوئی قبر میں ہے, جو کوئی کہیں پہ بھی قبریں بنی ہوئی ہیں, جو کوئی کہاں پہ بھی ہے, کوئی بھی اٹھ کے, یا کوئی کسی نے کہا کہ کوئی بت ہے یا کوئی ایرا غیرہ ہے, سارے سفارشی ہو جائیں گے اللہ کے ہاں. آگے آئے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم مجھے بتاؤ گے کہ کون میرا سفارشی ہے, تم مجھے وہ خبر دو گے, مجھے نہیں پتا ہے اور تم مجھے بتاؤ گے, یہ بھی آئے گی بات آگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سفارش کریں گے اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد بھی میں دیکھوں گا کہ میری بہت ساری امت جہنم میں ابھی بھی. تو پھر ایسا نہیں کہ وہ ایک دفعہ اذن مل چکا ہے, پرمیشن مل چکی ہے شفاعت کی, تو پھر آپ دوبارہ شفاعت شروع کرا دیں, نہیں, پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جائیں گے اور جو اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت سکھائے گا تسبیح تقدیس تحمید وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہیں گے, سجدے میں پڑے رہیں گے. اور پھر فرمایا پھر جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا اس وقت تک میں سجدے میں پڑا رہوں گا اور اللہ کی کبریائی بیان کرتا رہوں گا. تو اب وہ پتہ نہیں کتنا عرصہ ہے. تو ہم نے اس کو بس مذاق سمجھ لیا, ہم اس کو بس ایسے سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وہاں پہ بس سفارشیں ہوتی جانی ہیں اور چلتے جانا. تو اللہ تعالیٰ چن لے گا جس کو وہ چاہے گا اور جس کے لیے وہ چاہے گا. تو تمہارا رب وہ ہے جس کے اذن کے بغیر, یہ ساری باتیں ان ربکم اللہ الذی کے ساتھ آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, الذی خلق السماوات والارض, الذی استوى علی العرش, الذی یدبر الامر, یہ سب باتیں جس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. تو یہ پتھر شجر حجر جن کو بھی جو تم مانتے ہو کہ یہ ہیں کوئی سفارشی, ان کی عبادت پھر کیوں کرتے ہو؟ ذالکم اللہ ربکم, یہ تمہارا رب, فاعبدوہ, اس کی عبادت کرو نا, اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں مطلب دکھ ہی ہوتا ہے. اور کیا بس کہوں کہ یہ جو بعض دفعہ ہمارے لوگ نعتوں میں اتنا بڑا شرک کرتے ہیں, اس قدر بڑا شرک کرتے ہیں کہ ایک میں نے سنی اور میں نے سوچا کہ اس کے بعد شرک اور کیا ہوگا. اور یہ کہیں پڑی بھی تھی یہ, اور یہ پتا چلا کہ یہ رمضان میں کہیں ٹی وی پہ چلائی گئی ہے اور لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی افطاری لے کے, اور وہ افطار سے پہلے کتنی شرکیہ باتیں, یعنی اس امت کو کیا ہو گیا ہے جن کی قرآن کے اندر یہ بات ہے. اور میں تھوڑے سے آپ کو اس کے اشعار بتاتی ہوں, شاید آپ پہچان بھی لیں. بہت لوگ جھوم جھوم کے اس کے اوپر بڑا واہ واہ کرتے ہیں اور بڑا سبحان اللہ اور بڑا ہی خوبصورت. اب آپ مجھے خود بتائیں کہ آپ کو سمجھ آتی ہے اس کے اندر شرک یا نہیں سمجھ آتی. اے سبز گنبد والے, منظور دعا کرنا. ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا, دعا کیا ہے, مخ العبادہ ہے, عبادت ہے دعا, دعا کا دوسرا نام عبادت ہے, اے کمپوننٹ آف عبادت, سمجھ آئی؟ دعا از اے یعنی اس کا جز ہے, یعنی سمجھ لیں اصل اس کی دعا جو ہے نا وہ عبادت کا اصل ہے, اس کا مغز ہے, ہے ہی عبادت. اور وہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا, میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنا, آ جانا رسول اللہ. اب ہم مجھے بتائیں امداد کرنے والا کون ہے؟ جب ہم کہتے ہیں ایاک نستعین تو وہ کیا ہے پھر؟ سارا وقت تو ہم یہ کہتے رہتے ہیں, اللہ صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں، صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں، پھر یہ کیا ہے جب آپ کسی اور کو پکار رہے ہیں امداد کے لیے اور کسی کو ایسی ہستی سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اتنی پاور رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی آ کے امداد کر لیں. روشن میری تربت کو کچھ ایسے للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. اب اس سے بھی آگے آگے سن لیں، اس سے بھی بڑی بات. مجرم ہوں زمانے کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا. آپ کا جی چاہے تو آپ ان اشعار کو جا کے خود بھی چیک کر سکتے اگر ان میں کوئی میں بات غلط کہہ رہی ہوں. دوزخ سے بچانے والا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امداد کرنے والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، معاشر میں بھرم رکھنے والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو بھائی خدا کہاں ہے؟ اللہ تعالی کہاں ہے؟ کہاں ہے اللہ؟ امداد بھی انہوں نے کرنی ہے، قبر میں بھی انہوں نے بچانا ہے، قبر میں انہوں نے آ بھی جانا ہے مدد کرنے کے لیے، پھر اس کے بعد وہاں پہ بھی نہ اللہ کی ضرورت ہے نہ میدان حشر میں اللہ کی ضرورت ہے، کہیں پہ بھی نہیں ضرورت ہے. اور دعائیں بھی آپ نے ہی منظور کرنی ہے. پھر ہم اس وقت افطار کر رہے ہیں اور ہم یہ اشعار سن رہے ہیں، یہاں ٹی وی پہ دکھائے جا رہے ہیں اور لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے. اب جائز ہے جو لوگ افطاری کا ہی وقت ہوگا، جو لوگ ٹی وی لگا کے بیٹھے ہوں گے وہ بھی سن رہے ہوں گے. یہ ہم نے اپنا دین کن کے ہاتھوں میں دیا ہوا؟ یہ قوالیوں کے اندر کیا ہوتا ہے، نعتوں میں کیا ہوتا ہے؟ قوالیوں میں بھی آپ اسی طرح دیکھ لیں، لیکن ہمیں اس وقت مزہ بڑا آ رہا ہوتا ہے نا، ایک ردم ہوتا ہے اور اس ردم کے اندر ہم ایسے بہ جاتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں سمجھ آتی یہ بندہ بول کیا رہا ہے، اور سر دھنتے رہتے ہیں. تو ہم نے کسی کو تو بات کی بات ہے، ہماری اس امت کے اندر کتنا شرک آ چکا ہے، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ بالکل ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو بیچ میں سے نکال ہی دیا نا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قدر اس میں کیئرفل تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں مجھے اللہ کے برابر کرتے ہو؟ یہ کہو جو اللہ چاہے. اتنے کیئرفل تھے. ایک آدمی آیا، اس نے کہا آپ داتا ہیں، آپ دینے والے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، میں قاسم ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں، بس دینے والا تو اللہ ہے. اتنی بات بھی اپنے لیے پسند نہیں کی. اور آج ہم نے کیا بنا کے رکھ دیا کہ سب دیتے ہی یہ ہیں، اور ہر قبر والے کے ان کے سے صدقے تو ہمیں ملتا ہے، کہتے ہیں ہمیں تو ان کے صدقے مل رہا ہے جو ہمارے شہر میں، جس کی بھی جس شہر میں جن جن کی قبریں ہیں، کوئی بزرگان دین کی قبریں ہیں، کہتے ہیں ان کی وجہ سے ہم بھی کھا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کائنات بنی، وہ کہتے ہیں اس کے اندر شیروں میں بھی اور ویسے بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ تعالیٰ نے تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں پیدا کیا. قرآن کی آیت کو بھی جھٹلا دینا، قرآن کبھی پڑھاؤ تو پتا چلے نا. افلا تذکرون، کیا نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی یہ بات؟ جس نے پیدا کیا کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، صرف اس کے آگے سجدہ کیا جائے، صرف اس سے مانگا جائے، صرف اس کو اپنی امیدوں کا مرکز بنایا جائے، صرف اس کے آگے رکوع کیے جائیں، جھکنا ہے تو صرف اس کے آگے جھکنا ہے، یہ پیشانی کسی اور کے آگے نہ جھکے. اس کا پتہ ہی نہیں ہمیں. الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف لوٹنا بھی ہے تمہارا. وعد اللہ حق، اللہ کا یہ وعدہ ہے جو سچا ہے کہ لوٹنا ہے، یہ سچائی ہے. اس جگہ پہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو بقا ہو، سب فانی ہے. اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ مجھے واپس جانا ہے، اور واپس اللہ کی طرف جانا ہے. مرجعکم جمیعاً الیہ، ہی کی ضمیر کس طرف جا رہی؟ وہ اللہ، ان ربکم اللہ، اس طرف جا رہی ہے، کسی اور کی طرف نہیں واپس جانا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو ہو کے رہے گا. اور اس وعدے کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ انہ یبدا الخلق ثم یعیدہ، اسی نے پیدا کیا پہلی دفعہ، ابتدا کی، پیدائش کی، وہ دوبارہ لوٹا دے گا. دوبارہ لوٹانا اس کے لیے مشکل نہیں ہے. اور کس لیے وہ ایسا کرے گا، کیوں اس کی ضرورت ہے، کیوں لوٹنے کی ضرورت ہے، کیوں ایک دن ضرورت ہے کہ کھڑے ہوں اس کے سامنے.
لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط،
اس لیے تاکہ وہ جزا دے ان کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح عمل کیے انصاف کے ساتھ. اور کس لیے وہ کرے گا یہ دن، اس دن کو وہ کیوں لے کر آئے گا؟ والذین کفروا، اور ان کو بھی جزا دے. جزا عربک میں نا اچھے اور برے دونوں بدلوں کے لیے آتا ہے. اور جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، تاکہ وہ جو جنہوں نے کفر کیا ان کو حمیم کھولتے ہوئے پانی کا پینا اور دردناک عذاب دے اس وجہ سے جو انہوں نے کفر کیا. یہ مقصد ہے قیامت کے دن کے آنے کا، اس لیے کہ اس دنیا میں کبھی بھی انصاف نہیں ہو سکتا. اول تو آپ دیکھیں جس کے ہاتھ جتنے لمبے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی بچ جاتا ہے، ساری زندگی پتہ ہی نہیں چلتا کئی لوگوں کا، وہ مجرم ہے، چھپے ہی رہتے ہیں، وہ پکڑے ہی نہیں جاتے. اور یہ تو ان مجرموں کی باتیں ہیں نا کہ جو سب کے سامنے کوئی جرم ہوا اور ثابت ہو گیا. کئی تو ایسے ہیں جن جو پتہ ہی نہیں لگنے دیتے، کسی کو بھی نہیں پتا اس جرم کا کرنے والا کون ہے، لوگوں کو دھوکے دینے والا کون ہے، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنے والا کون ہے. آج تو بہت ہی زیادہ یہ دور ڈسیپشن کا دور ہے، دھوکے کا دور ہے. جو جھوٹا ہے وہ سچا بنا ہوا ہے، جو سچا ہے وہ جھوٹا بنا ہوا ہے، جو بے ایمان ہے وہ ایماندار اپنے آپ کو پورٹری کر رہا ہے، جو ایماندار ہے وہ اس کو لوگ بے ایمان سمجھتے ہیں. تو یعنی یہ ایسا دور ہے، اس میں انصاف ہو ہی نہیں سکتا. مظلوم آپ دیکھیں سسکیاں بھر بھر کے بعض دفعہ مر جاتے ہیں، ان کو انصاف نہیں ملتا. اور جو بڑے بڑے مجرم ہیں، جو بڑے ناموں والے یا بڑی شخصیات یا بڑے پیسوں والے ہوتے ہیں، وہ کیسے صاف ہی نکل جاتے ہیں. اور بعض دفعہ کئی مظلوموں کو انصاف ملتا بھی ہے تو ایسے بڑھاپے میں جا کے کہ اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، ٹھیک ہے، جتنا ڈیلے ہو گیا تو سمجھ جائے گا کیا انصاف ہے وہ پھر. اور پھر کسی نے 100 کو قتل کیا، اس کو ایک دفعہ اگر قتل کی سزا، موت کی سزا دے بھی دی تو یہ کوئی انصاف تو نہیں ہے. تو یہاں پہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح وہ جو ایمان لا کے صالح عمل کرنے والے تھے، جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے اللہ تعالی کے لیے، انہوں نے وہ قربانیاں دی، اپنے رشتوں کو چھوڑا، لوگوں سے باتیں سنی، اپنی جابس کو چھوڑا، گیو اپ کیا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، ان کی کوئی سنوائی ہے؟ اب ہم دیکھیں ایک ہمارا نا منہ سے ایک یوزول ایک کلمہ جو نکلتا ہے نا، وہ پتہ ہے کیا نکلتا ہے؟ یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نکلتا ہے نا، یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو مرضی کر لے، جو مرضی جو کرتا جا رہا ہے. نہیں، پوچھنے والا کوئی ہے، لیکن اس نے ابھی مہلت دی ہوئی ہے، کیونکہ اس نے ایک دن رکھا ہے جس دن اس نے پھر پوچھنا. تو یہ نہ سمجھنا کہ جو بھی کرتے جا رہے ہو وہ پہلے کہیں غائب ہی ہو رہا ہے. نہیں، کوئی ہے جو لکھ بھی رہے ہیں، تمہارا ریکارڈ بھی بن رہا ہے، کوئی ہے جو دیکھ بھی رہا ہے، جو پوچھے گا بھی ایک ایک بات کا. تو اس انصاف کا جو وہ منصف ہے، وہ انصاف کرنے والا نا، تو اس انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو کہ یہ دنیا میں جس نے جو کیا ہے اس کا بدلہ اس کو دیا جائے، یہ اس کے انصاف کا تقاضا تھا. اللہ اکبر. اور اس کے لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر آج کوئی جا رہا ہے، کوئی مطلب کسی جگہ سے چھوٹ جاتا ہے صافی، اور اس کا کوئی یا پتہ ہی نہیں چلتا کسی کا، تو پتہ نہیں اسی طرح ہوگا، کون اس نے پوچھنا ہے جی، کہاں انصاف ہے جی، کون پوچھنے والا ہے جی. نہیں، ایسا نہیں ہے. ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اور جب اس نے پوچھنا ہے نا تو بڑی اچھی طرح پوچھے گا. تو یہ مقصد ہے قیامت کا. آپ دیکھیں کہ کئی لوگ ریورٹڈ ہوتے ہیں، وہ کتنی قربانی دیتے ہیں، کتنی زیادہ قربانی دیتے ہیں کہ جو شاید مسلمان جو بورن ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے اس کا. اور پھر وہ ساری زندگی اپنے خاندان والوں کی طرف سے سفر کرتے ہیں، یا اور کئی چیزوں میں سفر کرتے ہیں، یہاں پہ تو اس کا کچھ بھی ان کو نہیں مل رہا. تو کیا ایک دن ہونا نہیں چاہیے؟ اسی طرح ایک کوئی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے لیے بہت باتیں سنتا ہے لوگوں سے, یا بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے بڑے ٹارچر برداشت کیے, جنہوں نے اپنی جانیں تک دے دی دین کی خاطر, اس کلمہ حق کی خاطر, کیا ان کا کوئی نہیں پوچھنے والا ہونا چاہیے؟ تو انسان کی فطرت بھی کہتی ہے کہ نہیں, ایک ہونا چاہیے جو دن ہونا چاہیے جس میں سب کا پوچھا جائے. یہ توحید آخر جو عقیدہ آخرت ہے نا, یہ عقیدہ آخرت بھی انسان کے اپنے اندر ہے, اس کو لاجیکل لگتا ہے یہ, ٹھیک ہے. اور عقیدہ توحید میں بھی واقعی انسان کو پتا چلتا ہے نہیں, واقعی یہ خدا ہے اور عبادت پھر واقعی اسی کی ہونی چاہیے. تو یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جو عقل سے بھی بیونڈ ہیں, کوئی سمجھ ہی نہیں آنے والی, یہ کیا, بالکل لاجیکل باتیں ہیں. تو یہ ہے مقصد, هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. اچھا, اب تم میں اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہوتی نا, ایک اور تعارف اس رب کا یہ ہے جس نے, اب دیکھیں یہ ربوبیت, توحید ربوبیت سے توحید الوہیت کو ثابت کیا جا رہا ہے ہر جگہ پہ, ہر جگہ پہ ان دا اینڈ کنکلوژن یہی ہے, وہ والا, وہ رب, وہ جس نے یہ پیدا کیا, جس نے یہ کیا, جس, اس کی عبادت کرو نا, تو اس سے اصل میں آپ کو اسی طرف لایا جاتا ہے کہ اپنے مرضیاں, اپنے طریقے, اپنے عقیدے, اپنی خواہشات, جو بھی کسی نے اللہ تعالی کی حکموں کے علاوہ یا اس کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ کسی نے جو بھی ایسے خود ساختہ کوئی چیزیں بنائی ہوئی ہیں, یا جیسا جو ان کی رسم و رواج ہے, یا جو ان کی قوم جس طریقے پہ ہے اس پہ چل رہے ہیں, تو نہیں, وہ سب چھوڑ کے فعبدو. انسان کی عقل کو اپیل کرتی ہے یہ بات کہ چھوڑو ساری باتیں کہ فلاں نے یہ کہا, ہمارے تو بڑے یہ کرتے تھے, ہمارے تو فلاں نے یہ ہمیں بتایا تھا, ہمارا تو جو ہمارے چرچ میں ہیں وہ یہ بتاتے ہیں, جو ہمارے مندر میں ہیں وہ یہ بتاتا ہے, جو ہم نے ہمیشہ سے سنا ہے وہ یہ, اس سب کو چھوڑو. اتنے لوگ یہ کر رہے ہیں تو کیا وہ سب پاگل ہیں؟ اس سب کو بھی چھوڑو, تم یہ آیتیں پڑھو اور بتاؤ. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا سورج کو, ضیاء کے اندر روشنی بھی ہوتی ہے اور اس میں تپش بھی ہے, حرارت بھی ہے, ٹھیک ہے, ہیٹ بھی ہے, اور قمر کو نور بنایا, اس کے اندر بھی روشنی ہے لیکن اس میں ٹھنڈک ہے. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ان کے ٹیمپریچرز کتنے کتنے ہیں, ان کے کور کا ٹیمپریچر, ان کے اوپر کا ٹیمپریچر, اگر آپ پڑھیں نا, زمین کے مقابلے میں تو سورج ہی 100 گنا بڑا ہے, یعنی کتنی ملینز, ایک ملین یعنی 10 لاکھ زمینوں کو آپ جمع کریں گے تو پھر ایک سورج بنتا ہے. یہ آپ اپنی زمین کو ہی بہت بڑا سمجھتے ہیں, دیکھیں کتنا بڑا ہے یہ سورج, اور سورج تو کچھ بھی نہیں, اور اتنے ستارے سیارے ہیں. اور دیکھیں یہ صرف یہ نہیں کہ بس سورج اس نے بنا دیا, ایک بال کھڑا کر دیا اور وہ روشنی دے رہا ہے, بلکہ سورج اور چاند بنائے اور وقدرہ منازلہ, اور ان کی منزلیں مقرر کی, لتعلموا عدد السنین والحساب, تاکہ تم سالوں کی گنتی کر سکو اور حساب کر رکھ سکو. آپ دیکھیں ٹائم جو ہے دن کا, یہ آپ سورج کے ذریعے ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ابھی صبح ہے, ابھی دوپہر ہے, ابھی شام ہو گئی, یعنی دن کتنا ابھی تک مکمل ہو گیا, کتنا رہتا ہے, آپ کو سورج کے ذریعے پتا چلتا ہے. اچھا, جس دن اندھیرا ہو جائے, بالکل ایسے بادل آ جائیں, پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ ٹائم کا بھی اندازہ, وہ تو اب ہمارے پاس گھڑیاں ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ اسے کرتے ہیں, لیکن ادروائز ٹائم کا اندازہ سورج کے ذریعے ہوتا ہے. ہماری نمازوں کا حساب سورج کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, سورج ڈھل گیا, سورج غروب ہو گیا, سورج نکل آیا, تو اس طرح سے. اور جو چاند ہے اس سے تاریخیں ہیں, مہینے ہیں, مہینوں کی گنتی ہے, سالوں کی گنتی ہے, اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں. ابھی ہمارے پاس چونکہ ٹائم نہیں, ہم نے بہت سارا کچھ ڈسکس کرنا ہے, آج کا جو لیسن ہے نا اس میں بہت کچھ ہے, تو انشاءاللہ پھر کبھی آئے گا تو میں دوبارہ اس کی ڈیٹیل کے اندر جاؤں گی انشاءاللہ تعالی. لیکن فی الحال کے لیے آپ بس اس کو, یہ بات کو سمجھ لیں کہ یہ بھی اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں جن کے ذریعے انسان نہ صرف روشنی اور جیسے سورج ہے ہیٹ ہے اس کے ذریعے لیتا ہے, اور دن کا اپنا سکیجول کرتا ہے, چاند بھی اسی طرح, وہ بھی رات میں ایک چمکنے والا اور ٹھنڈک دیتا ہے, اور اس کے اندر بھی, اس کے ذریعے بھی تاریخوں کا تعین کیا جاتا ہے. हिसाब किताब रखा जाता है। तो ये हमें एहसास दिला रहे हैं, सूरज और चांद को तो सभी देख रहे हो ना, तो तुम इससे नहीं सीखते हो। सूरज और चांद खुद बता रहे हैं कि हमारा कोई चलाने वाला है। आप देखें इसका बैलेंस, अगर आप इसको कभी स्टडी करके देखें तो कितना जबरदस्त डिस्टेंस का वो है, एक्यूरेट है कि सूरज इतने फासले पर है। साइंसदान कहते हैं अगर ये थोड़ा सा करीब होता ना तो जला देता हर चीज को जो जमीन पे, और थोड़ा दूर होता तो जमीन फ्रीज हो जाती। तो कौन है जिसने इस तरह से इतनी एक प्रिसीजन के साथ, इतना इतना फासला होना चाहिए जिससे जमीन पे लाइफ मुमकिन है, किसने रखा? 93 मिलियन माइल्स दूर है सूरज हमसे, किसने ये फासला नाप के रखा? और वो भी रोटेट कर रहा है, जमीन भी रोटेट कर रही है ताकि हर तरफ सूरज की रोशनी आए। 8 मिनट में पहुंचती है सूरज की ये रोशनी और हरारत हम तक, इतनी दूर है ये। तो कौन है करने वाला है? और दूसरे सितारों के मुकाबले में इतना छोटा है ये, और सितारे इससे इतने बड़े बड़े हैं, लाखों करोड़ों गुना बड़े हैं इससे, तो किसने इसको हमारे लिए रखा? मा खलक अल्लाह ज़ालिका इल्ला बिलहक। देखिए ना वही वाली बात है ना कि वो जो अकल वाले हैं पहले भी आए, इन्ना फी खल्क समावाति वल अर्दी वख्तिलाफ अल-लैल वन-नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब। सूरा आले इमरान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के बाद उठते तो आखिरी की आयतें पढ़ते थे ना, तो उनमें स्टार्ट ही इससे है कि ये जमीन आसमान में, ये सब दिन और रात के आने जाने में, ये सब में निशानियां हैं, लेकिन अक्ल वालों के लिए। बाकी तो देख के तो परवाह भी नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया मा खलक अल्लाह ज़ालिका इल्ला बिल हक, ये अल्लाह ने ऐसे ही नहीं पैदा किया, ये हक के साथ ही ऐसे ही नहीं है। अब हम कितने वेकेशंस पे जाते हैं, कितने सीनिक चीजों को देखते हैं, बड़ी खूबसूरती, और फिर वाह वाह करके बस आ जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये अल्लाह ताला ने जो कुछ भी पैदा किया हक के साथ। हक मीन्स वॉट? हक का मतलब है सच्चाई तो है ही, हक का मतलब है विद पर्पस, बा मकसद पैदा किया। ऐसे ही नहीं कि जैसे वो उन्होंने बना लिया, एक मजहब वालों ने कहा कि भाई वो ये तो खेल के तौर पे बना लिया, खेल के तौर पे बनाया है, जो भी खुदा है उसने खेला और उसने ये चीजें बना दी। नहीं, ऐसा नहीं है, बा मकसद, उसकी हर चीज में मकसद है कोई। और दूसरा इसका माना, दूसरा भी इसका माना आप लिखें आज, क्योंकि ये भी बड़ा जबरदस्त माना है कि हक वो चीज होती है जिसको अपने आप को साबित करने के लिए कोई खारजी सबूत की जरूरत नहीं होती, कोई एक्सटर्नल कोई उसको प्रूफ नहीं चाहिए होता, वो खुद अपने आप को साबित कर रही थी। जैसे कुरान हक है ना, इसको साबित करने के लिए आपको कोई दलीलें लाने की जरूरत नहीं। उस जिस जो जो जिसके सामने आपने साबित करना सो के कुरान पढ़ लो, ये खुद अपने आप को साबित करेगा। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक हैं, उनको साबित करने के लिए आपको बोलने की जरूरत नहीं। आप उनको कहें कि आप खुद उनकी जिंदगी को पढ़ें, जब वो उनकी जिंदगी पढ़ेंगे तो खुद वो मुंह बोलता सबूत जिसको कहते हैं, वो जिंदगी खुद साबित करेगी कि ये एक नबी की जिंदगी है। तो लिहाजा जो कोई जानना चाहता है ना, जो कोई अपने सारे बायस पीछे करके और फिर वाकई आंखें खोल के देखे तो उसको समझ आ जाती है। तो किसने बनाया और कितना पर्पसफुल बनाया, कितना प्रिसाइज बनाया। आप कलर्स में ही देखें तो सुभान अल्लाह ऐसी खूबसूरती है कि ये किसने कलर स्कीम की। आपको ना बहुत कोई बड़े फिलोसोफर या बड़ी बड़ी फिलसफी बातें या बड़ी गहरी कोई दूर की निकाल निकाल के लाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही आप कह लेना कि ये सब कुछ किसने पैदा किया, वाकई वो पैदा करने वाला एक, और उसकी तारीफ बयान करने इतना ही काफी है। अब ये नहीं कि हाँ जो हमें तो बातें आती ही नहीं है, पता नहीं कोई गहरी बात हम निकाल के लाएंगे ना तो फिर ही कोई मतलब हमने वाकई हक अदा की। ठीक है, जो कोई गहराई में जाना चाहे वो अपनी बात है, लेकिन हर एक बंदे को इतना नहीं इंटेलेक्ट होता कि वो कोई बहुत ही गहरी बातें कर सके। सिर्फ इतना भी देख के और उसको मान लेना कि अल्लाह तू ही वाकई इबादत के लायक है, मुझे तो तेरे ही आगे झुकना चाहिए। या अल्लाह जिस रब ने ये सब कुछ बनाया और मेरे लिए बनाया, تو پھر یہ ہے توحید. تو اصل مقصد ہے توحید تک پہنچنا اس سب سے. یہ کائنات میں جو نشانیاں ہیں نا, ان کو اللہ تعالیٰ نے آیات کہا ہے. ایک آیات قرآن کی ہیں, ایک آیات جو ہیں یہ کائنات کی ہیں. اسی لیے یہ آگے آ رہا ہے یفصل الآیات لقوم یعلمون, اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے. ایک آیات قرآن کی ہو گئی, ٹھیک ہے, ایک آیات یہ کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں, یہ بھی نشانیاں اللہ کی. ان سے بھی علم والے سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ اس کائنات کا واقعی کوئی مقصد ہے. ایسے ہی نہیں ہے یہ.